أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الحمد لله. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم 18واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو آغاز سے ہمارے ساتھ ہیں ان کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے، ان کے لیے مبارکباد ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سے اتنا پیار کرے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، اور آپ کے گھروں پر اللہ اپنی رحمتیں نازل کرے. آپ قرآن کی محفل کی رونق ہیں، آپ اللہ کے دین کا سرمایہ ہیں، آپ وہ خوبصورت دل رکھنے والے لوگ ہیں، خوبصورت احساسات اور جذبات رکھنے والے لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں جیتے ہیں، اللہ کی محبت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور یہ گھڑیاں میری اور آپ کی بیسٹ گھڑیاں ہیں. یہ قرآن کا سفر اور اس کا مقصد کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم اس سے پیار کریں، وہ ہم سے پیار کرے، اور ہم اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً مساجد کے کچھ کھونٹے ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مستقل ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، کوئی اور آئے نہ آئے مگر وہ ضرور ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ فرشتے ان کے ہم مجلس ہیں، اگر وہ غیر حاضر ہوں تو انہیں تلاش کرتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر وہ کسی مشکل میں ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں. اور فرمایا، مسجد میں بیٹھنے والا ان تین خوبیوں میں سے کسی ایک پر ہوتا ہے، ایسا بھائی جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، یا وہ کوئی حکمت و دانائی کی بات کرتا ہے، اور یا اللہ کی رحمت کا منتظر رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کا مستحق بنا دے، ہمیں حکمت و دانائی کی باتیں بھی سکھا دے، اور ہم سے لوگوں کو فائدہ اٹھانے والا بنا دے، ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جائیں. آمین. اب اپنی سورت کی طرف آتے ہیں، اور سورہ مومنون ہے. سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم نے تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ پڑھا تھا، ایک مومن، پھر منافق اور کافر. ان تینوں کے نام سے سورتیں آئی ہیں، اور سب سے پہلے ان میں سے سورہ مومنون مکہ کے درمیانی دور کی سورت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت ان کے سامنے نازل ہوئی، وہ خود نزول وحی کی کیفیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتا دیکھ رہے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، مجھ پر اس وقت 10 ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی ابتدائی آیات سنائی. یہ مسند احمد، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے. اس سورت کے آغاز میں مومنین کی صفات بتائی ہیں، مومن کیسے ہوتے ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہوتا ہے. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق تو قرآن تھا، کہ قرآن نے جو صفات بتائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا حصہ تھیں، آپ کی عادت بن چکی تھیں. اور پھر حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا تم نے سورہ مومنون نہیں پڑھی؟ اور پھر فرمایا کہ آپ کا اخلاق ایسا ہی تھا. یعنی یہ جو صفات ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری صفات پر عمل کر کے دکھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے. یہ فلاح کیا چیز ہے؟ فلاح کامیابی کو کہتے ہیں، خوشحالی کو کہتے ہیں، اور ہم ساری ہی زندگی فلاح کے پیچھے دوڑتے ہیں. ہمیں کامیابیاں چاہیے اپنے لیے بھی اور اپنی اولادوں کے لیے بھی. اور ہم کس کو کامیابی کہتے ہیں؟ اچھی ڈگری کا مل جانا، اچھی جاب کا مل جانا، کاروبار کا اسٹیبلش ہو جانا، شادی ہو جانا، اپنا گھر ہونا، یہ ساری چیزیں میری اور آپ کی کامیابیوں کی فہرست میں درج ہوتی ہیں. لیکن جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن جو فہرست کامیابیوں کی بتاتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے ایک چیز بھی یہاں درج نہیں ہے. گویا کامیابی کا اصل معیار وہ نہیں ہے جو ہم نے مقرر کیا ہے، بلکہ کامیابی کا اصل معیار وہ ہے جو اللہ رب العزت نے بتایا ہے. اور اس کامیابی میں پہلا قدم کیا ہے اور پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان لانا. ایمان جو ہے وہ اس کی بنیاد ہے، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور ایمان تبدیلیوں کا سفر ہے. ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے. جب یہ دل میں آتا ہے تو دلچسپیاں بدل جاتی ہیں، ترجیحات بدل جاتی ہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے اگلی دنیا کے خواب انسان دیکھنے لگتا ہے اور اس کا رویہ دوسروں سے مختلف ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایمان سے عمل نہ بدلے تو یہ ایسا ہی ہے کہ بچہ کھانا کھائے اور صحت مند نہ ہو، مریض دوا لے اور شفا نہ ملے، تو کیا ہے؟ کچھ گڑبڑ ضرور ہے. تو اپنے اس ایمان پر کام کرنے کی، ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایمان کے بعد جو پہلی چیز ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یعنی ایمان لانے کے بعد پہلی چیز جو مومن کی زندگی میں آتی ہے وہ نماز ہے. اور کیسی نماز؟ کہ سجدہ کرے تو ایسے جیسے رب کے قدموں میں سجدہ کر دیا. خشوع دل کی کیفیت کا بھی نام ہے، جسم کی کیفیت کا بھی نام ہے. جھک جانا، دب جانا، عاجزی کا اظہار کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی مسلمان نہیں جس کی فرض نماز کا وقت ہو جائے پھر وہ اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح خشوع سے اسے ادا کرے اور احسن انداز میں رکوع کرے، مگر وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگی جب تک کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ہے. اسے ہی مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والا بنا دے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جا رہا ہے. اس پر آپ نے فرمایا، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا. پھر دوسری صفت کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو موردون، وہ لغویات سے دور رہتے ہیں. یہاں لغو کا ذکر ہے. لغو ہر اس بات اور ہر اس کام کو کہتے ہیں جو فضول ہو، لا یعنی ہو، لا حاصل ہو، یعنی جن باتوں کا یا جن کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیا کو کوئی فائدہ ہے اور نہ دین کا کوئی فائدہ. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہاں صفات کے آغاز میں پہلی چیز نماز کے بعد لغویات، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ لغو ہوتا ہے اتنی ہی نماز خراب ہو جاتی ہے. اور یہاں گناہ کا تذکرہ نہیں ہے، لغو کا تذکرہ ہے. اور عقل مند کسان بیج ڈالنے سے پہلے جڑی بوٹیوں کو نکالتا ہے، جھاڑ جھنکار کو نکالتا ہے. تو بس مومن بھی اپنے کردار کی جب تعمیر کرتا ہے تو سب سے پہلے بے فائدہ فضول چیزوں کو نکالتا ہے. اگر فہرست بنائے، اور آپ بھی ضرور اس فہرست کو بنائیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا ہمارے ساتھ، لیکن کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جیسے سوشل میڈیا کا بے جا استعمال، ونڈو شاپنگ کرتے رہنا، ریسیپیز پہ ریسیپیز ٹرائی کرتے رہنا، زیادہ سونا، گوسپس کرنا، چٹ چیٹ، گھروں کی سجاوٹ میں اپنا وقت برباد کرنا، اور کھیل. اور بہت سے کھیل ایسے ہیں کہ جو فزیکل ہیں وہ یقیناً فائدہ مند ہیں، یا جن سے کوئی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے یا جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ تو پسندیدہ ہیں. لیکن اب کئی قسم کے کھیل ہیں جس میں بچے بیٹھے بیٹھے کھیل کھیل رہے ہیں اور وقت بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنی صحت بھی برباد کر رہے ہیں. تو مومن کا کام کیا ہے؟ لغویات سے دور رہتے ہیں. اور قرآن جنت کی خوبی بتاتا ہے کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہاں کوئی لغو اور بیہودہ بات نہیں ہوگی. تو اپنے آپ کو اس جنت کے قابل بنانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ لغویات سے اس دنیا کی زندگی میں بھی ایسے ہی دور رہنا ہے جیسے کوئی نفیس آدمی گندگی کے ڈھیر سے دامن بجا کر گزر جاتا ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. اور زکوٰۃ کا مطلب یہ بھی ہے کہ تزکیہ کرنا، اور یہ بھی ہے نشو نما دینا اور زکوٰۃ ادا کرنا. تینوں مراد اس سے ہو سکتے ہیں. یعنی اپنے وہ ہر حوالے سے اپنے اندر سے خامیوں کو نکالتے ہیں، اچھائیوں کو پروان چڑھاتے ہیں. اور اگر اس کو زکوٰۃ ہی لیا جائے، جو کہ اسلام کا ایک رکن بھی ہے، وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں. والذین ہم لفروجہم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں, کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں, البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. یہاں مومن کی ہمیں صرف نظر آ رہی ہے کہ وہ باحیا ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کنواری دوشیزہ سے زیادہ باحیا تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مجھے اریا حالت میں دیکھے اس سے بہتر ہے کہ مجھے آسمان سے گرا دیا جائے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اور پیارے نبی فرماتے ہیں جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو. اور بحیثیت خاتون ہمیں اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا وہ عورتیں جہنمی ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں. یہ عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہوگی. تو کیا کرنا ہے؟ اپنے قابل شرم حصوں کی حفاظت کرنی ہے. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ, اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. اور جو امانت کا پاس نہیں کرتا اور عہد پورا نہیں کرتا وہ تو منافق ہوتا ہے. وَالَّذِينَ هُمْ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مومن کی صفات کا آغاز بھی نماز سے اور اختتام بھی نماز سے. عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ, کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا, پھر فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک, اور پھر تیسرے نمبر پر اللہ کے رستے میں جہاد کرنا. یہ وہ تین اعمال ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. اور اس میں پہلی چیز ہم نے کیا دیکھی کہ وہ وقت پر نماز پڑھتے ہیں, نماز کو مؤخر نہیں کرتے رہتے, ٹالتے نہیں ہیں. اور نماز کی حفاظت میں اوقات نماز بھی آ جاتے ہیں, آداب نماز بھی. غرض نماز سے تعلق رکھنے والی وہ ہر چیز کی پوری نگہداشت کرتے ہیں. قیامت کے دن سب سے پہلے محاسبہ نماز کا ہوگا, اگر نماز شرائط ارکان اور وقت کے مطابق ادا کی گئی تو وہ شخص نجات پا لے گا. یہ نسائی کی روایت ہے. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون, یہی وہ لوگ ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں وہی فردوس ہے جس کی دعا مانگنے کی پیارے نبی نے تاکید کی ہے کہ اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو. اعلیٰ ترین مقام جنت کا, اور اعلیٰ ترین مقام پانے کے لیے اعلیٰ کردار چاہیے. ابن ماجہ کی ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کے لیے دو گھر ہیں, ایک گھر جنت میں اور ایک جہنم میں. پھر اگر کوئی فوت ہو جائے اور آگ میں چلا جائے تو جنت والے اس کے گھر کے وارث بن جاتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی وراثت سے محروم نہ کرنا, ہمیں اپنی جنتوں کا وارث بنا دینا, ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے. ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا, پھر اسے ایک محفوظ جگہ اور ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا, پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی, پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا, پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی, پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا, پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا. بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ, سب کاریگروں سے اچھا کاریگر, کتنا اچھا کاریگر ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, اتنے اندھیروں میں اور اتنے پردوں میں کتنی پیاری پیاری صورتیں بناتا ہے. پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے. تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے, اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں. پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے. تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو. اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے, یہاں سے مراد ہے زیتون کا درخت, تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے. ان کے پیٹوں میں سے جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں. کیا مراد ہے اسے؟ یعنی دودھ پلاتے ہیں. اور کیا سبق ہے مویشیوں کی زندگی میں؟ آپ دیکھیں کہ جانوروں کی زندگی بھی کس قدر بامقصد ہے, اور ہم انسان اشرف المخلوقات, میری اور آپ کی زندگی کو بھی بامقصد ہونا ہے. اور تمہارے لیے ان میں سے بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں, ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اور اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ ذرا رک کر سوچئے، ہمیشہ سے مخالفین کا یہ پرانا حربہ ہے کہ جو اصلاح کے لیے اٹھے یہ فوراً الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ تو بس اقتدار کا بھوکا ہے، اور اصل میں ان کی اپنی ساری زندگی، ساری کوششیں اقتدار حاصل کرنے اور اس کے لیے دھوکے، فریب اور جھوٹ سے کام لیتے رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بھی نظام کی خرابیوں کو درست کرنے اٹھے گا اور متبادل کے طور پر اسلام کا نظام پیش کرے گا، اسے غالب کرنے کی کوشش کرے گا، تو یا تو اسے اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینا ہوگا یا ایسے ہی لوگوں کے سپورٹ کرنا ہوگا۔ اور انبیاء میں سے کون ہے جن کا مشن یہ نہیں تھا کہ جو دعوت وہ لے کر اٹھے ہیں اسے غالب بھی کر دیں؟ اقتدار اپنی ذات کے لیے چاہنا اور غلبہ اسلام کے لیے چاہنا، یہ ایسے ہی فرق ہے جو ڈاکو کے خنجر میں اور سرجن کے نشتر میں ہوتا ہے۔ نتیجتاً تو دونوں ہی مال حاصل کرتے ہیں، مگر نیت، طریقہ کار اور کردار کا فرق صاف دکھائی دیتا ہے، صاف نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا، یہ بات تو ہم نے کبھی باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے۔ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما، ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں، پھر جب تو اپنی ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کسی نئی جگہ جانے یا اترنے کی برکتوں والی دعا ہے کہ اللہ اترنے کے بعد ہمیں وافر رزق بھی عطا فرما، اور تو کتنا اچھا میزبان ہے۔ اور اللہ پر ایمان رکھنے والے، حضرت یوسف کا بھی ہم تذکرہ پڑھتے ہیں نا، کہ وہ بھی کیا کہتے ہیں جب ان کے بھائی ان کے پاس آتے ہیں غلہ لینے کے لیے، میں کیسا اچھا ماپ بھر کر دیتا ہوں اور میں کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ اچھا، یہ تو کسی جگہ جانے کی دعا ہے، کسی نئی جگہ پہ اترنے کی دعا ہے، واپس آ رہے ہوں تو کون سی دعا پڑھیں گے؟ آئی بونا تائی بونا عابدون لربنا حامدون، کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ ہم واپس لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اور اپنے رب ہی کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں، اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں، یعنی سب کی آزمائش ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے، اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے، زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے۔ اچھا، یہ لوگ تو زبان سے جھٹلاتے تھے نا، زبان سے کہتے تھے کہ بس زندگی کچھ نہیں، ہمیں یہی مرنا اور جینا ہے اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ہم زبان سے تو نہیں جھٹلاتے مگر اپنے عمل سے کیا کہتے ہیں؟ یا ہمارا عمل کس بات کی گواہی دیتا ہے؟ کیا ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر اور حساب دینے پر ایمان رکھتے ہیں؟ اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں یہی بس یہی دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے؟ تو مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں. رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے. آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا. دور ہو ظالم قوم. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں. کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا چھوڑا. پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دوں کی لی یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا. کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے یعنی ہماری غلام ہے. بس انہوں نے دونوں کو جھٹلایا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے. اے پیغمبروں کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح. اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کھاؤ اور لوگ کیا کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں تو کھاتے کیوں ہیں؟ تو کھانا پینا یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے یہ عین دینداری ہے. اور بتایا کیا جا رہا ہے کہ حلال طیب غذا جو ہوتی ہے اس سے نیکیاں کرنی آسان ہوتی ہیں نیکیوں کی توفیق ملتی ہے یہ حلال کی برکت ہے یہ حلال کے اثرات ہیں اور حرام کی نحوست ہوتی ہے اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ پھر گناہوں میں ہی دلچسپیاں بھر جاتی ہیں پھر گناہ کے کاموں میں ہی دل لگتا ہے اور اگر کوئی نیکی ہو بھی تو وہ قابل قبول نہیں اللہ اسے قبول نہیں کرتے. پیارے نبی فرماتے ہیں لوگوں اللہ خود پاک ہے اس لیے پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور اس کے بعد فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے غبار آلود پراگندہ منہ آتا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے یا رب مگر حال یہ ہوتا ہے کہ روٹی اس کی حرام کپڑے اس کے حرام اور جسم اس کا حرام کی روٹیوں سے پلاوا. اب کس طرح ایسے شخص کی دعا قبول ہو؟ یہ مسلم کی حدیث ہے یعنی وہ شخص کے جس کا کھانا پینا پہننا حرام ہے وہ کتنی محنتوں اور مشقتوں والی عبادت کیوں نہ کر لے وہ گڑ گڑا کر اللہ سے کیوں نہ مانگے اللہ نہ اس کی عبادت قبول کرتا ہے اور نہ ہی اس کی دعائیں. گویا حرام کھانے کے ساتھ نیکیاں کوئی فائدہ نہیں دیتی اور کرنا کیا ہے کھائیے خوب اچھا کھائیے حلال اور پاکیزہ کھائیے حلال طریقے سے حاصل ہوا حلال طریقے سے حاصل ہونے والی نعمتوں کو انجوائے کریں خوب اچھا پہنے اور خوب اچھے کام بھی کریں. اصل چیز ہے کہ اچھا کھایا پھر کیا کیا. ہم اچھا کھا لیتے ہیں جس دن اس دن ہم سے نماز کے لیے بھی نہیں کھڑا ہوا جاتا. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ کھانے کے بعد جو طاقت اور توانائی حاصل ہو پھر وہ نیکیوں کے کاموں میں صرف ہو. تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں بس مجھ ہی سے تم ڈرو. مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. آپ کو کوئی ایسی چیز پسند ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو؟ آپ کسی کو کوئی بیڈ شیٹ تحفے میں دیں اور پیسز میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیا اسے پسند آئے گی یا آپ لینا پسند کریں گی؟ ہمیں کوئی چیز بھی ٹکڑے ٹکڑے پسند نہیں ہے. تو اللہ کے دین کے ٹکڑے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے دین کے حصے بکھرے کیوں کرتے ہیں؟ یہ مکمل دین ہے اس کی خوبصورتی اس کے مکمل دین ہونے میں ہی ہے اور اس کے اثرات اور ثمرات اور اس کی برکتیں ہم تبھی پائیں گے اپنی زندگیوں میں جب اس پورے دین پر ہم عمل کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. اچھا تو چھوڑو انہیں ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک. کیا یہ سمجھتے ہیں ہم جو انہیں مال و اولاد سے دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہے؟ نہیں اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو نعمتیں مل رہی ہوں جو مال اور اولاد سے نوازا جا رہا ہو تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں, جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. اصل میں تو وہ مالک ہے ہی بڑی شان والا, اس کی تو چوائس بھی بڑی اعلیٰ ہے. اگر اللہ نے نہ قبول کیا تو کیا ہوگا؟ جیسے کوئی بڑے اسٹیٹس والا آپ کے گھر آئے اور آپ پریشان ہوتی ہیں کہ اچھا میں کھانا تو بناؤں مگر اسے پسند آئے گا کہ نہیں, ڈرتے رہتے ہیں. بس اسی طرح سے کہ وہ لوگ نیکیاں کرتے ہیں, سبقت کرتے ہیں, محنتیں کرتے ہیں, دوڑتے ہیں, لیکن اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں. جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں, اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفات بتائی ہیں, آغاز میں بھی ہم نے صفات پڑھی, اب پھر صفات پڑھ رہے ہیں. مومن کیسے کیسے رنگ کا ہوتا ہے, اس کا ہر رنگ خوبصورت. اور کیا رنگ ہے کہ جن کا حال یہ ہے, دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. یعنی یہ لوگ ساری نیکیاں کرتے ہوئے ڈرتے رہتے ہیں. ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم خالی دامن خوش و خرم بیٹھے ہیں, گویا جنت تو ہمارے نام الاٹ ہو چکی ہے. اور یہاں کیا سیکھنا ہے ہمیں کہ نیکی پر غرور نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا. اور اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہونا اللہ کی پکڑ میں آنے کی دلیل ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں, مومن اطاعت کرتا ہے پھر بھی ڈرتا رہتا ہے, اور منافق نافرمانی کرتا ہے پھر بھی بے خوف رہتا ہے. اور حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, یا رسول اللہ, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص چوری اور زنا اور شراب نوشی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں اے صدیق کی بیٹی, اس سے مراد وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے اور پھر اللہ عز و جل سے ڈرتا رہتا ہے کہ شاید اس کا عمل قبول نہ ہو. یہی لوگ ہیں جو نیکیوں کی طرف لپکتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون, نیکیوں میں سرعت کرنے والے, بھلائیوں میں آگے بڑھنے والے, سبقت لے جانے والے. دوڑ کا مقابلہ کرتا ہوا کسی کو دیکھا ہے آپ نے؟ کیسے دوڑتا ہے؟ جس نے دوڑنا ہوتا ہے نا, وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا, وہ مڑ مڑ کے نہیں دیکھتا, وہ لمبے وقفے نہیں لیتا, وہ اپنی صلاحیتیں بچا کر نہیں رکھتا. اللہ اپنی راہ میں ایسے ہی دوڑنے والا بنا دے, نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنا دے. آپ پیچھے پڑ کر آئے جب حضرت مریم کی کفالت کا معاملہ تھا, اتنے لوگ آ گئے کفالت کے لیے تیار کہ قرآن اندازی کرنی پڑ رہی ہے. کیا ہم نیکیوں کے لیے ایسے بھاگتے ہیں جیسے ہی موقع سامنے آئے ہم لپک کر اس کو لینے والے ہوتے؟ اللہ ہمیں ایسا بنا دے, سبقت لے جانے والا, نیکیوں میں دوڑنے والا. ولا نکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. ہمارے دین میں آسانیاں ہیں, سہولتیں ہیں. پانی نہیں ہے, تیمم کر لیجئے, کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لیجئے. اتنی آسانی اور اتنی سہولت اللہ تو کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے. ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے, اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا. مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں, اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے مختلف ہیں. وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشیوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے, اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں, ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی. میری آیات سنائی جاتی تھیں تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے. کہیں نیکی کی بات کرنی نہ پڑ جائے, کہیں کانوں میں نہ پڑ جائے, پھر عمل کرنا پڑے گا. اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے, اپنی چوپالوں میں اس پر بیٹھ کر باتیں چھانتے اور بکواس کیا کرتے تھے. تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا, یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی, یا یہ کہ اپنے رسول سے کبھی واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں, یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں, بلکہ وہ حق لایا ہے, اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے. اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا. نہیں, بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے, اور وہ بہترین رازق ہے. تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں، تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہمارا حال تو یہاں بیان نہیں ہو رہا۔ پروردگار، ہم آپ کے آگے جھکتے ہیں، ہم آپ کے آگے عاجزی اختیار کرتے ہیں، ہم سرکشی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں، تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں، کان، دل، دماغ کیا اس لیے دیے تھے کہ بس ان سے ہم وہی کام لیں جو جانور لیتے ہیں، صرف اپنے نفس کے تقاضے پورے کرنے کی ہی فکر کرتے رہے، انہی کا پلان بناتے رہے، اسی کی تدبیریں سوچتے رہے، اس سے بڑی ان چیزوں کی ناشکری اور کیا ہوگی۔ وہ آنکھیں کہ ان سے سب کچھ دیکھا جائے مگر حق نظر نہ آئے، وہ کان جس سے سب کچھ سنا جائے مگر ایک نصیحت کی بات ہی سنی نہ جائے، وہ دل اور دماغ جس میں سب پلان بنے مگر ایک یہی پلان نہ بنے کہ میں کس طرح سے نیکیاں کما لوں، میں کس طرح سے اپنے رب کو راضی کر لوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں اسے کیسے پورا کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ جس طرح چاند چودویں کا بن جاتا ہے اور پھر آہستہ 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 کس طرح سے گھٹتا گھٹتا ایک رات آتی ہے کہ بالکل غائب ہو جاتا ہے، اللہ کیسے سمیٹتا ہے۔ پہلے ایک جوان، اس کی طاقتیں، توانائیاں، وہ باہر گھومتا پھرتا کام کرتا، پھر گھر تک محدود ہو جاتے ہیں، پھر کمرے تک محدود ہو جاتے ہیں، پھر بستر تک محدود ہو جاتے ہیں، اور پھر قبر میں جا پہنچتے ہیں۔ منزل کیا ہے؟ میری اور آپ کی قبر۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیشرو کہہ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں۔ یہ محض افسان ہائے پارینہ ہیں۔ ان سے کہو، بتاؤ، اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ کی، پھر تمہیں ہوش کیوں نہیں آتی؟ ان سے پوچھو، ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو، بتاؤ، اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ آپ سوچیں کہ مشرکین کا بھی عقیدہ تھا کہ جس کو اللہ پکڑ لے اس کو نہ کوئی پناہ دے سکتا ہے اور نہ کوئی چھڑا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ کس نے تمہاری آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے؟ کس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرو کہ پروردگار، جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، اگر وہ میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب، مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ اس دعا کو بھی نوٹ کر لیجئے، فتنے کے دور میں اللہ سے یہ پناہ مانگنا کہ پروردگار، مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، مجھے اپنے عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ لوگ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، ستاتے ہیں، تم کیا کرو؟ پورا حق حاصل ہے بدلہ لینے کا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہترین سے ان برائیوں کو دفع کرو۔ کسی نے آپ کے لیے کانٹے بوئے، آپ بھی جواباً اس کے لیے کانٹے بوئیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ زمین کانٹوں سے بھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، اور دعا کرو، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی پناہ مانگتی ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے، وہ کیسے کیسے تنگ کرتا ہے، کیسے کیسے ستاتا ہے۔ پیدائش میں آ کے بچے کو، معصوم سے بچے کو کچوکے لگاتا ہے، کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، پینے میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے، باتھ روم تک جانے میں اکیلے تنہا نہیں جانے دیتا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میاں بیوی کے تعلقات میں، صدقہ کرنے میں، نیکی کے کام خواہش کے باوجود، چاہنے کے باوجود نہیں کرنے دیتا، برائیوں پر، نافرمانیوں پر اکساتا ہے۔ اور قرآن پڑھنے میں تو بس سمجھے کہ آپ شیطان کے ہدف اور نشانے پر آ گئے، وہ تو خیر کا سر چشمہ ہے، اس سے تو وہ ہدایت نہیں لینے دیتا۔ ہم ان ساری اکساہٹوں سے، اس کی چالوں سے، اس کے مکر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور اس کی اکساہٹوں میں، اللہ کی پناہ میں آ جانا ایسے ہی ہے جیسے گرجتی برجتی بارش میں، آندھی طوفان میں آپ کسی 5-star ہوٹل میں امن سکون سے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا، رب ارجعون، اے میرے رب مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ اکبر، مرنے والے کی، اس دنیا سے جانے والے کی کیا حسرت ہے، کیا چاہت ہے کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے؟ کیا کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں واپس آ کر؟ کیا وہ یہ سوچے گا کہ میں اپنے بیٹے کی بیٹی کی شادی کراؤں، میں ان کو ذرا ایک چیک سائن کر کے دے آؤں، میں ذرا انہیں کوئی بات سمجھاؤں؟ وہ دنیا میں کس لیے واپس آنا چاہے گا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں وہ نیکیاں کروں جنہیں میں چھوڑ آیا تھا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں، اس شخص کی حسرت میں ہمارے لیے سبق ہے، وہ کیا دیکھے گا وہاں جا کر کہ جو میں دنیا میں جمع کرتا رہا اس میں سے تو کوئی چیز بھی یہاں کارآمد نہیں۔ میں دنیا میں دولت جمع کرتا رہا، میں عزت جمع کرتا رہا، میں شہرت جمع کرتا رہا، عہدے کے پیچھے بھاگتا رہا، تعلیم کے لیے دوڑتا رہا، حسن کے لیے، دنیا کا سامان، راحتیں، لذتیں پانے کے لیے بھاگتا دوڑتا رہا، اب یہ ان ساری چیزوں میں سے تو کوئی چیز یہاں کام آنے والی نہیں، اور جو چیز یہاں کام آنے والی ہے نیکیاں، انہیں تو میں پیچھے چھوڑ آیا، وہ تو میں نے کی ہی نہیں۔ اور دنیا میں تو میں سمجھتا تھا کہ میرے بغیر گھر نہیں چل سکتا، میرے بغیر دفتر نہیں چل سکتا، محفل میرے بغیر بے رونق ہے، پتہ چلا کہ میں اہم نہیں، اہم تو وہ ذات ہے، اہم تو نیکیاں تھیں، اس کی فرما برداری تھی۔ علا بن زیاد فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مرنے والے کی جگہ رکھ کر سوچے کہ گویا اس کی موت آ پہنچی اور اس نے اپنے رب سے مہلت مانگی تو اسے مل گئی، سو وہ اس مہلت میں جس قدر ہو سکے اللہ کی بندگی کر لے۔ اور قتادہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، نہ وہ گھر والوں کی طرف جانے کی تمنا کرے گا، نہ اولاد کی طرف، بلکہ کس چیز کی تمنا کرے گا کہ اللہ کی اطاعت کر لے۔ پھر فرماتے ہیں، سو کوتاہی کرنے والے کی آرزو دیکھو اور مہلت سے فائدہ اٹھا کر اس پر عمل کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور جو موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے اچھی طرح تیاری کرتا ہو، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اور ہم دنیا بنانے والوں کو عقل مند کہتے ہیں اور آخرت کے لیے دوڑنے والوں کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کلا، ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی تک، پھر جو ہی کے سور پھونک دیا گیا، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، سارے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے۔ اسی لیے تو پھر انسان اس وقت عذاب سے بچنے کے لیے کیا کہے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ اس روز مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، بھائی کو، اپنے حمایت کرنے والے خاندان کو اور دنیا بھر کے لوگوں کو فدیے میں دے دے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے۔ وہ سارے خاندان، وہ ساری برادریاں، وہ ساری محبتیں دم توڑ جائیں گی۔ اور وہ ایک دوسرے کو نہ پوچھیں گے. اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلا پائیں گے, اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے 100% نہیں مانگا, 100% نہیں مانگا. نیکیاں بڑھا لیجئے. کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں بہت ساری نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کر لیں, اور ایسی نیکیاں جو بھاری ہوں, جو وزنی ہوں, جو حق ہوں, جو اللہ کے فرمان کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں. اور ایسا نہ ہو کہ نیکیاں ڈھیر ساری جمع کر لی ہوں اور پھر ریا کر کے اور نمائش کر کے ان نیکیوں کو ضائع کر دیں, احسان جتا کے نیکیوں کو ضائع کر دیں, نیت میں خرابی ان نیکیوں کو ضائع کر دیں. نیکیاں جمع کریں اور پھر نیکیوں کی حفاظت کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. وہم فیہا کالحون. عبداللہ بن مسعود سے کسی نے کالح کے معنی پوچھے تو انہوں نے کہا کیا تم نے بھنی ہوئی سری نہیں دیکھی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب, ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی, ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے, پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ جواب دیں گے دور ہو میرے سامنے سے, پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. یعنی دنیا میں تم مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے, یعنی نماز نہیں پڑھتے تھے, میری بات سننا پسند نہیں کرتے تھے, یعنی میری کتاب نہیں پڑھتے تھے, نہیں سنتے تھے, اب مجھ سے بات نہ کرو. تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہمیں معاف کر دے, کس چیز کا وسیلہ بنا رہے ہیں؟ معافی کے لیے کیا چیز پیش کر رہے ہیں؟ صرف ایمان. ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جس کو پروردگار تیرے آگے پیش کر کے تجھ سے معافی مانگ سکے. ہماری تو نیکیاں بھی اس قابل ہیں کہ ان پر معافی مانگنے کی ضرورت ہے, اس میں کوتاہیاں ہیں, ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں پروردگار. بس ایک ایمان کی دولت ہے, اس کو پیش کرتے ہیں. پروردگار اس کی بدولت ہمیں معاف کر دے. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. ہم پر رحم کر, تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے یہ کہتے تھے تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا, یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے. آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا کہ وہی کامیاب ہے. پھر اللہ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے, 100 سال رہے کہ 120 سال رہے کہ 70 سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ, ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے تھے. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے, ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا, اتنی سی دیر کے لیے, اتنی دیر کے مزوں کے لیے اس ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کو داؤ پہ لگا دیا, ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا. یہ تھوڑی دیر محنت کر لیتے, یہ تھوڑی دیر قربانی کر لیتے, نفس پر پاؤں رکھ لیتے, اپنی ہمیشہ کی زندگی کو تو سنوار لیتے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا کہ یہ زندگی مختصر ہے. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں؟ بس بالا و برتر ہے اللہ, بادشاہ حقیقی, کوئی خدا اس کے سوا نہیں, مالک ہے عرش بزرگ کا. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے, ایسے کافر کبھی فلا نہیں پا سکتے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میرے رب درگزر فرما اور رحم کر, اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے. دوسرے سب رحم کرنے والے اسی کے عطا کردہ رحم سے تو رحم کرتے ہیں. اے اللہ تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے, یہ رحمت کا جذبہ لوگوں میں بھی تو نے ہی دیا ہے, تو اصل میں رحمت کے خزانوں کا مالک ہے, تو ہم پر بھی رحم فرما. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ نماز میں یہ دعا مانگا کرو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق کو یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ کہو کہ میں نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم ڈھایا ہے, پروردگار مجھے معاف فرما دے, مجھ پر رحم فرما, تو تو سوچیں مجھے اور آپ کو کس قدر اس دعا کو مانگنے کی ضرورت ہے. اس دعا کو یاد کر لیجئے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.